السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. سب سے پہلے پاکستان سے کچھ خبریں. پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پیدائش کے بعد ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کر جانے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ ہے. پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ اور اقتصادی امور مفتی اسماعیل پیرس پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے. اور پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ قانون سازی کے اختیار کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. ایک معروف اخبار فائنینشل ٹائمز نے اپنی ایک تازہ اشاعت میں کہا ہے کہ چین 60 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبے کے تحفظ کے لیے گزشتہ 5 برسوں سے خاموشی کے ساتھ بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے. اور بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی کی مخلوط حکومت کے ایک سینئر وزیر نے کہا ہے کہ اس ہمالیائی خطے میں چین ایک اہم عنصر کے طور پر شامل ہو چکا ہے, اور اب کشمیر کا تنازعہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں رہا ہے. دوسری عالمی خبروں میں, شام کے دارالحکومت دمشق کے باغیوں کے قبضے والے مشرقی مضافات غوطہ میں حکومت نواز گروپوں کے فضائی حملوں سے کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. آسمان ایئر لائنز کی گر کر تباہ ہونے والی پرواز کا ملبہ مل گیا ہے جس میں 65 افراد سوار تھے. ایران کے سرکاری خبرساں ادارے ایرنا نے پیر کے روز یہ خبر دی ہے. اور موزمبیق کے دارالحکومت میں منو کچرے کا ایک پہاڑ گر پڑا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر باراک اوباما پر ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے مسئلے کو صحیح طور پر نہیں نمٹا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس میں زیر بحث اس مجوزہ قانون کی حمایت کا عندیہ دیا ہے کہ جس کے تحت امریکہ میں آتشی اسلحے کے خریداروں کے ماضی کی چھان بین مزید سخت کرنے کی سفارش کی گئی ہے. اور ترکی نے شام کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے سرحدی علاقے میں کرد جنگجوؤں کے خلاف جاری ترک فوج کی کارروائیوں میں مداخلت سے باز رہے. یہ تھیں خبروں کی شہ سرخیاں, اور اس کی تفصیل چند لمحے کے بعد. آغاز کرتے ہیں پہلے اسلام آباد سے. محمد اشتیاق سے ہم بات کریں گے, اور وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ قانون سازی کے اختیار کے بارے میں پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. جی اشتیاق, آپ ہمارے ساتھ ہیں. محمد اشتیاق سے,
وزیراعظم نے کل شام کو پارلیمنٹ میں اپنے ایک پالیسی بیان میں یہ کہا تھا کہ اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے اور اس بات پر بحث ہونی چاہیے کہ کیا پارلیمان کو قانون سازی کا اختیار حاصل ہے یا نہیں. ان کا اشارہ, انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کہا کہ عدلیہ میں منتخب قانون سازوں کو چور اور مافیا کہا جاتا ہے, اور جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو رد کیا جا سکتا ہے. تو اس تناظر میں ان کا کہنا تھا کہ پارلیمان میں موجود تمام ہی سیاسی جماعتوں کو اس بات پر بحث کرنی چاہیے کہ ان کی حیثیت ہے کیا, کیا وہ قانون سازی کر سکتے ہیں, اور انہیں کیا, اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا قانون سازی کے لیے کسی طرح کی اجازت لینا تو ضروری نہیں. یہ وہ بات تھی جو وزیر اعظم نے کہی. اس کی تائید جو حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی ہے اس کے ایک رہنما خورشید شاہ نے بھی کی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ بات بہت جلد اور بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی, اور اب تک جو غلطیاں قانون سازوں سے اور سیاسی جماعتوں سے ہوتی رہی ہیں اسی کی وجہ سے پارلیمان کا تقدس پامال ہوتا رہا ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ صرف کسی اور ادارے پر اس کا الزام لگانا درست نہیں. تاہم اب سے جو پاکستان کے حزب مخالف کے ایک اور رہنما عمران خان, انہوں نے اب سے کچھ دیر پہلے پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر پارلیمان کو استعمال کیا گیا عدلیہ کے خلاف کسی طرح کی معذرائی کے لیے تو تو وہ اس پر احتجاج کریں گے اور لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے۔
تو کیا اور عہدیداروں کی طرف سے اور سیاسی لیڈروں کی طرف سے بھی اس پر کوئی رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو پھر اداروں کے درمیان ایک کشمکش اختیار کر لے گی۔
جی آپ نے بالکل درست کہا، عدلیہ کے ساتھ جو محاذ آئی ہے اس کو ایک طرح کا اب پارلیمان میں لے آیا گیا ہے، اور اسی بارے میں بعض حزب مخالف کی جو جماعتیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس طرح کیا گیا تو پھر پارلیمان کو کسی اور ادارے کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، جو کہ کسی طرح بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ابھی تک عدلیہ کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم اس سے قبل جو چیف جسٹس ثاقب نثار، وہ مختلف مقدمات کی سماعت کے دوران یہ ضرور کہہ چکے ہیں کہ عدالت سے باہر عدلیہ کے بارے میں جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے اس پر عدالت خبر کیے ہوئے ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی عام ہے کہ حال ہی میں جو عدلیہ پر مبینہ تنقید کے الزام پر دو وفاقی وزراء ہیں انہیں تو انہیں عدالت پر اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا جا چکا ہے، ان میں دانیال عزیز اور طلال چودھری شامل ہیں، اور ان دونوں کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ اس وقت بھی عدالت میں زیر سماعت ہیں۔
ایک اور خبر اشتیاق آپ نے بھیجی ہے رپورٹ، کہ ایک معروف اخبار فائنینشل ٹائمز نے خبر دی ہے کہ چین 60 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبے کے تحفظ کے لیے خاموشی کے ساتھ بلوچ عسکریت پسندوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتائیں گے آپ؟
جی فائنینشل ٹائمز کی یہ خبر سامنے آئی ہے، اور اس اخبار نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے۔ کچھ پاکستانی ذرائع کا نام ظاہر کیے بغیر یہ کہا گیا ہے کہ چین سی پیک کے تحفظ اور اپنی سرمایہ کاری کو مستحکم بنانے کے لیے بلوچ جنگجوؤں سے رابطے میں ہے اور خاموشی سے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے، جبکہ ایک پاکستانی عہدیدار کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بارے میں چین کو کچھ پیش رفت بھی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن پاکستانی جن عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے، نہ تو ان کا نام ظاہر کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا عہدہ کیا ہے، جبکہ خبر میں یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ چینی عہدیداروں نے اس حوالے سے بات کرنے سے گریز کیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، البتہ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ چین نے اس طرح کے رابطے کیے بھی ہیں تو اس طرح کے رابطے پاکستان کی حکومت کے عہدیداروں کے تعاون ہی سے ہوئے ہوں گے، شاید چین کے لیے اپنے طور پر اس طرح کا بات کرنا شاید ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین ماضی میں یہ کہتا رہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے جو اندرونی معاملات ہیں ان میں مداخلت نہیں کرے گا، اور اگر اب انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے تو یہ قابل ذکر پیش رفت ہے۔
جی ہاں، یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہی ہے۔ بہرحال بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ تھے ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ اور اقتصادی امور مفتی اسماعیل پیرس پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا 6 روزہ اجلاس اتوار کو شروع ہوا تھا، جس میں پاکستان کا نام دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اقدامات نہ کرنے والے ملکوں کی واچ لسٹ میں شامل کرنے سے متعلق امریکہ اور برطانیہ کی پیش کردہ تجویز بھی زیر غور ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پیدائش کے بعد 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کر جانے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہی ہے۔ عالمی ادارے نے رپورٹ میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کم کرنے کے لیے قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ اور دوسری عالمی خبروں میں، شام کے دارالحکومت دمشق کے باغیوں کے قبضے والے مشرقی مضافات غوطہ میں حکومت نواز گروپوں کے فضائی حملوں سے کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جو سن 2015 کے بعد سے اس محصور علاقے میں سب سے زیادہ ہلاکتوں والا دن ہے اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران کی آسمان ایئر لائنز کی گر کر تباہ ہونے والی پرواز کا ملبہ مل گیا ہے، جس میں 65 افراد سوار تھے۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ خراب موسم اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کے باوجود ایرانی امدادی کارکنان نے کام جاری رکھا اور ملبہ تلاش کر لیا ہے۔ موزمبک کے دارالحکومت میں منو کچرے کا ایک پہاڑ گر پڑا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ ماپوتو کے غریب ضلع میں خدشہ ہے کہ شدید بارشوں کے سبب کچرے کا یہ پہاڑ بہہ گیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعدد لاشیں ممکنہ طور پر ابھی بھی ڈھیر تلے دبی ہوں گی اور ان کی تلاش جاری ہے۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچرے کے اس ڈھیر کی اونچائی 3 منزلہ عمارت کے برابر تھی۔ یہ تھیں کچھ خبریں اور رپورٹیں جن کی ہم نے آپ کو تفصیل پیش کی فیس بک پر، لیکن ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا ایک شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے عندیہ دیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اسلحے کے لائسنس کے اجرا کے سلسلے میں خریداروں کے کوائف معلوم کرنے کے لیے مزید قانون سازی کر سکتا ہے۔ فلوریڈا کے اسکول میں ہونے والے فائرنگ کے حالیہ واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس پر عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تازہ بیان اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ولیم گیلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
پچھلے ہفتے فلوریڈا کے ایک اسکول میں ایک نوجوان کی ادھا دھند فائرنگ سے 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سانحے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا جا رہا ہے اور امریکی عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلحہ کے لائسنس کے اجرا کے سلسلے میں مزید سخت قانون سازی کی جائے اور ممکنہ درخواست گزاروں کے کوائف کی تفصیلی جانچ پڑتال کے بعد اسلحہ کے لائسنس کی منظوری دی جائے۔ اسی احتجاج کے سلسلے میں کل پیر کے روز واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے طلباء کے گروپ نے لیٹ کر احتجاج کیا۔ ان کا یہ علامتی احتجاج ان افراد کی یاد میں تھا جو فلوریڈا اسکول کی فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے۔ ملک گیر ان احتجاجوں میں طلباء حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلحہ کنٹرول کو مزید سخت کیا جائے۔ شوٹنگ میں ہلاک ہونے والوں کی تدفین کے ساتھ ساتھ اس قسم کے احتجاج بھی جاری ہیں۔ ہلاک ہونے والی ایک طالبہ کو یاد کرتے ہوئے لڑکی کہہ رہی ہے کہ مرحومہ کی عمر صرف 14 سال تھی اور یہ کوئی مرنے کی عمر نہ تھی۔ واضح ہے کہ صدر ٹرمپ ماضی میں اسلحہ کے اصول کے حق میں تھے اور وہ کھلے عام یہ کہتے تھے کہ یہ ہر امریکی کا حق ہے، لیکن پچھلے ہفتے کی شوٹنگ کے بعد وائٹ ہاؤس کے رویے میں تبدیلی آئی ہے اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ذاتی کوائف کو چیک کرنے کے مزید سخت قانون سازی کی صدر اس صورت میں حمایت کریں گے جب دونوں جماعتیں مل کر کوئی منصوبہ پیش کریں۔ اس طرح کے نئے قانون میں اسلحہ کی خریداری پر نئی پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی۔ پچھلے سال ہونے والے رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق تقریباً 70% امریکی عوام مہلک اسلحہ کی عام فروخت کے حق میں نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ اس ہفتے نوجوان طلباء کے ایک اجلاس میں شریک ہو کر ان کے خیالات معلوم کریں گے۔ دوسری طرف پچھلے ہفتے کے قتل عام کے خلاف اگلے مہینے واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کے دیگر کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں کی جانے والی فائرنگ میں 17 جانوں کے چلے جانے کے صدمے سے امریکی عوام اب تک باہر نہیں نکلے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے نامہ نگار مائک سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسکولوں کے عہدیداروں اور پرتشدد جرائم پر کام کرنے والی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد کی شناخت کرنی ضروری ہے جن کی طرف سے ایسے جرائم کے ارتکاب کا خطرہ ہو، اور اسی طرح ہلاکت خیز ہتھیاروں تک ان کی رسائی کو روکنا ضروری ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات جانتے ہیں شہناز عزیز سے۔
امریکہ میں ایک اور اسکول میں ہونے والی ٹریجڈی اس بار فلوریڈا میں عمل میں آئی ہے۔ اعتراف جرم کرنے والا قاتل اسی اسکول کا ایک ایسا سابق طالب علم ہے جو بالکل الگ تھلگ رہتا تھا۔ لاس اینجلس اسکولز کی ایک عہدیدار ویوین کہتی ہیں،
This is not something that one expects to happen in our schools in our nation, but once again we face a tragedy.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہے جس کی کوئی ہمارے اسکولوں اور ہمارے ملک میں عمل میں آنے کی توقع کرتا ہو، لیکن ایک بار پھر ہمیں اس المیے کا سامنا ہے۔ امریکہ کے مغربی ساحل پر اسکولوں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ تیار ہیں تاہم انہوں نے شہریوں سے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔ لاس اینجلس میں اسکولوں کے لیے پولیس کے محکمے کے سربراہ اسٹیون زپرمین کہتے ہیں،
For the parents to continue to monitor what their children are doing on a daily basis, who they're speaking with.
وہ کہہ رہے ہیں والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی نگرانی کرتے رہیں کہ ان کے بچے روزانہ کیا کرتے ہیں، وہ کس سے بات چیت کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ کلینیکل فورینسک سائیکالوجسٹ گلین لپسن کا کہنا ہے،
What we've seen in school shootings, such as the one we just saw, You've been expelled.
وہ کہہ رہے ہیں اسکولوں میں ہونے والے شوٹنگ کے ان واقعات میں جو چیز ہمیں نظر آئی ہے، مثلا ابھی ہونے والے اس واقعے میں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اسکول سے نکالا گیا ہے، اگر ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ آپ عجیب و غریب ہیں، ہر ایک آپ سے خوف زدہ ہے، آپ کی کسی سے بنتی نہیں، تو یہ تمام چیزیں مختلف طرح کے ڈپریشنز اور دیگر جذبات کی جانب لے جاتی ہیں۔ اور صرف ایسا ہی نہیں ہے بلکہ کم تعداد میں ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جب اس طرح کے تشدد کے پیچھے پرتشدد ویڈیوز اور ہتھیاروں تک رسائی مسئلہ تھی۔ ماہر تعلیم اور سوشل ورکر پروفیسر رون کہتے ہیں،
When you look at different countries around the world, don't have such a proliferation of military assault type weapons.
وہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں فوجی حملوں میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کا اس نوعیت کا پھیلاؤ موجود نہیں ہے جو اس طرح کے حملوں کو اور زیادہ تباہ کن بنا دیتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے،
An obsession of weapons, people knowing about it, the schools doing everything they can under current laws to provide extra supports and help.
وہ کہہ رہے ہیں ہتھیاروں سے اس طرح کے لگاؤ کے بارے میں لوگ واقف ہیں، اسکول بھی موجودہ قوانین کے تحت جس حد تک ممکن ہو اضافی مدد اور جو کچھ وہ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے رہا کہ اس بچے میں خودکشی کرنے اور حملے کرنے کا امکان تھا اور اسے ہلاکت خیز ہتھیاروں تک رسائی حاصل تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون کا نفاذ کرنے والوں، ذہنی صحت کے ماہرین، والدین اور طالب علموں کے درمیان تعاون سے اکثر بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر گلین لپسن،
We have to empower connections, empower faith, empower community.
وہ کہہ رہے ہیں ہمیں رابطوں کو مضبوط کرنا ہوگا، عقیدوں کو طاقتور بنانا ہوگا اور کمیونٹی کو مستحکم بنانا ہوگا۔ سمجھ، جب کسی ٹریجڈی کو بر وقت اقدام کر کے ٹال دیا جاتا ہے تو وہ کامیابی عام طور سے سامنے نہیں آتی، تاہم ایسے واقعات ہیں جن میں ایسا نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ایک 5 جنوری کو ایف بی آئی کو ملنے والی وہ ٹپ تھی جس میں فلوریڈا کے اس نوجوان حملہ آور سے درپیش خطرے کے بارے میں انتباہ کیا گیا تھا اور جس پر ایف بی آئی عمل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے شام کی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے سرحدی علاقے میں کرد جنگجوؤں کے خلاف جاری ترک فوج کی کارروائیوں میں مداخلت سے باز رہے۔ پیر کو استنبول میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک وزیر خارجہ مولود چاوشاوکلو کا کہنا تھا کہ اگر شام کرد جنگجو تنظیم وائی پی جی کا صفایا کرنے کے لیے سرگرم ہونا چاہتا ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ اگر شامی فورسز کرد جنگجوؤں کو تحفظ دینے کے لیے افرین کے علاقے میں داخل ہو رہی ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ترک فوج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ترکی نے گزشتہ ماہ اپنی سرحد کے ساتھ واقع افرین کے شامی علاقے میں کارروائیاں شروع کی تھیں جو وائی پی جی نامی کرد جنگجو تنظیم کے زیر انتظام ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر براک اوباما پر ایک بار پھر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے مسئلے کو صحیح طور پر نہیں نمٹا۔ ٹرمپ نے پیر کے روز ٹویٹر پر کہا کہ اوباما سن 2016 کے انتخابات تک اور اس کے بعد بھی صدر تھے تو انہوں نے روسی مداخلت کے بارے میں کوئی سدباب کیوں نہیں کیا۔ اپنے پیش رو پر صدر کے ٹویٹر پیغامات میں یہ تازہ ترین حملہ ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ عمومی شکایت رہی ہے اور جنہوں نے روسی مداخلت کے مسئلے کو عام طور پر زیادہ اہمیت نہیں دی اپنے پیش رو پر اسے روکنے میں ناکامی پر الزام عائد کرتے ہیں۔ دسمبر سن 2016 میں اوباما نے 9 روسی شخصیات اور اداروں پر تعزیرات عائد کی تھیں جن پر الزام تھا کہ انہوں نے انتخابات میں مداخلت کی اور ماسکو میں امریکی سفارتکاروں کو ہراساں کیا، جن میں روس کی جی آر یو اور ایف ایس بی خفیہ سروسز شامل ہیں۔ اوباما نے 35 روسی عہدیداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ واشنگٹن اور سین فرانسسکو سے نکل جائیں کیونکہ ان کا طرز عمل ان کی سفارتی حیثیت اور قونصل کارروائیوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس سے پہلے پیر کے روز کریملن نے امریکی انتخابات میں کسی قسم کی دخل اندازی کی تردید کی تھی اور ترجمان دمتری پیسکوف نے اخبار نمائندوں کو بتایا کہ یہ الزام بے بنیاد ہیں۔ شامی صدر بشار الاسد کی حکومت کو بچانے میں روس ایک اہم کردار ادا کر چکا ہے، تاہم ایسے میں جب 7 برس سے جاری شامی تنازع ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، ماسکو کے لیے ثالثی کا یہ کردار مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خبر کی تفصیلات شہناز نفیس سے۔
شام میں روس کو درپیش سب سے بڑا چیلنج وہاں پر موجود مختلف متحرک گروپوں کے متضاد مطالبات سے نمٹنا ہے۔ ان میں سے بعض کے ساتھ روس بہتر تعلقات استوار کرنے کا خواہش مند ہے، جبکہ بعض اس کے اتحادی ہیں۔ گزشتہ ہفتے شام میں ایرانی ڈرون اور اسرائیلی جنگی طیارے کو مار گرانے کے بعد اسرائیل اور ایران کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی حالات کو مزید گمبھیر بنا چکی ہے، اور تجزیہ کاروں کی نظر میں ان حالیہ واقعات کی وجہ سے شام میں ماسکو کے لیے مشکلات مزید بڑھ چکے ہیں۔ ماسکو شام میں بیشتر وقت اپنے اتحادیوں اور مستقبل کے اتحادیوں کے مابین کشیدگی کو ختم کرنے میں صرف کرتا ہے۔ مثلاً گزشتہ ہفتے اسرائیل اور شام کے مابین کشیدگی کو ختم کرنے میں روس ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا، لیکن اسے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ 2015 میں شام میں اپنی فوجیں بھیجنے کے فوراً بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا تھا کہ شام کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا، لیکن 7 برس گزرنے کے باوجود آج بھی ماسکو میں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شام سے نکلنے کے لیے روس کی حکمت عملی کیا ہے۔ بیشتر تجزیہ کاروں کی نظر میں روس کو چاہیے کہ شام تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنے میں کردار ادا کرے، تاہم ایسے میں جب صدر بشار الاسد ماسکو کے زیادہ کنٹرول میں نظر نہیں آتے اور شام میں اس وقت ایران، کرد، ترکی اور اسرائیل پہلے سے کہیں زیادہ فعال نظر آ رہے ہیں، سیاسی حل کے امکانات کچھ زیادہ نظر نہیں آتے۔ ایک ماہ قبل جنوری میں صدر پوٹن نے اپنے ایک خطاب میں کہا تھا کہ شام میں روس کا اصل ہدف داعش کا خاتمہ تھا، جو روس حاصل کر چکا ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 kHz پر۔
پاکستان میں قومی ایئر لائن پی آئی اے اشروں سے سالانہ خسارے کا سامنا کر رہی ہے۔ گزشتہ اتوار میں انتظامیہ نے جب بھی ادارے کی نجکاری کا فیصلہ کیا تو کبھی یونین آڑے آئی اور کبھی حکومت مخالف سیاسی جماعتیں اور بہت سے لوگ، مگر یہ بنیادی سوال آج بھی اس کی راہ میں حائل ہے کہ پوری دنیا میں منافع بخش سمجھا جانے والا شعبہ پاکستان میں خسارے کا حامل کیوں ہے، اور یہ کہ ایک عام آدمی اپنے ٹیکس سے اس ادارے کا بوجھ کب تک اٹھائے گا، ادارہ منافع بخش کیوں نہیں اور اس کی نجکاری میں رکاوٹیں کیا ہیں، اس بارے میں اسٹیک ہولڈر کیا کہتے ہیں، جانتے ہیں اسفر امام کی اس رپورٹ میں۔
سابق حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو نے قومی ایئر لائن کی نجکاری کے خلاف مزاحمت کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے مرکزی رہنما وقار مہدی کے مطابق اس ادارے کو منافع بخش بنایا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ
دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی جو خاص طور پہ اسٹیٹ اون آرگنائزیشن ہے، ان کی نجکاری کے خلاف ہے، اور ہمارا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے نظام کو، سسٹم کو بہتر کرے اور نہ کہ ان چیزوں کو فروغ کرے۔ ہماری لیڈرشپ نے خاص طور پہ چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اس کے خلاف مزاحمت کریں گے اور مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم۔
پی آئی اے پائلٹ ایسوسی ایشن پالپا کے مرکزی رہنما سہیل بلوچ، جنہوں نے 2 سال قبل ادارے کی نجکاری کے خلاف چلائے جانے والی مہم کی سربراہی کی تھی، کہتے ہیں کہ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے مجموعی خسارہ بڑھ کر 360 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
دیکھیے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، نیشنل اسمبلی میں آپ ایک چیز لے کے جائیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور بتائیں کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے۔ اس میں اپوزیشن سے اور گورنمنٹ کی دونوں طرف کی ایک جوائنٹ بڑی اچھی کمیٹی بنائے پروفیشنلز کی، اور یہ روز ویلڈ پونے پونے نہیں بکے گا۔ اس کی جو قیمت ایویلویٹ کی جائے گی اسی قیمت سے بکے گا یہ، یا اسکرائب ہوٹل اسی قیمت سے بکے گا۔ ہمارے جو سلاٹس ہیں وہ ہمارے ایسٹس ہیں، منیمم $5 million کا ایک سلاٹ ہے، 10 سلاٹ ہے ہمارے پاس، $50 million کے تو وہ سلاٹس ہیں۔ جے ایس کے بند کیا ادھر کے ہمارے سلاٹس ہیں, اور نیشنل اسمبلی میں آپ پروفیشنلز کو اپنے ساتھ رکھیں اور بات کریں کہ جی اوکے وی وانٹ ٹو ڈو دس لیٹ اٹ بی اوپن.
وفاقی وزیر نچکاری دانیال عزیز نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ نچکاری پارلیمنٹ کی منظور کردہ اصولوں کے مطابق ہی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ
یہ واحد وہ ادارہ ہے جس کے پرائیویٹائزیشن کے لیے ایک پوری پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے, ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی تھی تمام جماعتوں کی, اور اس میں اس کے بعد انہوں نے اس میں کچھ شکیں تبدیل کر کے, جس میں سب سے پہلے 51% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ڈائیویسٹ کرے گی اور مینجمنٹ کنٹرول نہیں ڈائیویسٹ کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کے پاس اس کی 51% یعنی کنٹرولنگ شیئرز بھی رہیں گے اور گورنمنٹ کے پاس اس کا مینجمنٹ کنٹرول بھی رہے گا. کوئی ذاتی فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان یہ ڈوبتا چلا جائے اور یہ ادارہ جو ہے اسی طرح خسارے میں چلتا رہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پارلیمنٹ کی یا قانون کی, وہ تو پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے.
وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ وہ تمام متعلقہ اداروں سے رابطے میں ہیں.
وہ بالکل اعتماد میں ہیں جی, جب یہ جیسے آپ نے خود بتایا قریباً 400 ارب روپے تک پاکستان کا ڈوب دیا, انہوں نے پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا تھا.
لیکن ساتھ ہی وہ نشکاری کی مخالفت کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
آپ دیکھیں جو اس ملک کے اداروں کے ساتھ جو ہوا ہے, 600 ارب روپے سالانہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. یہاں تو یہ ادارے بہت بڑی کمائی کر رہے ہوتے نا, تو ہم کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس میں سے جو ہے نا وہ اس طرح کو بات ہے, یہ عوام کا پیسہ ہے. اور میں یہ بلاول اور زرداری صاحب کو بھی یہ کہتے ہیں, انہوں نے احتجاج وغیرہ کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی میں دو ٹوک بات کروں گا انشاءاللہ.
گزشتہ دنوں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے صدارت میں منعقد ہونے والی کابینہ کی نشکاری کمیٹی نے پی آئی اے کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لانے کی منظوری دی تھی. توقع ہے کہ ڈھانچے میں تبدیلی کے سلسلے میں پی آئی اے کے آپریشن کو الگ کر کے اسے نجی ادارے کے حوالے کیا جا سکتا ہے, جبکہ اس قومی ادارے کے اساسے سمیت تمام انتظامی امور حکومت اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرے گی. اس صورتحال میں قومی ایئر لائن کی نشکاری میں نجی شعبے کی دلچسپی کتنی قائم رہتی ہے یہ وقت ہی بتائے گا. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات. آج فکر و فن میں آپ بات چیت سنیں گے سمیر عباس شاہ کی. میوزک کے علاوہ وہ ایجوکیشن کا بتاؤ کہ کیا کیا, کیا کر رہے ہیں؟
ایجوکیشن بس میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہونے والا ہے اکنامکس میں.
کہاں سے؟
گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے.
اچھا, تو میوزک کب شروع کیا؟
میوزک تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں, اور باقاعدہ جو میں نے شروع کیا ایز اے پروفیشنل وہ 2-3 سال ہو گئے مجھے.
یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا جو گیت آپ نے گنگنایا گایا وہ کیا آپ نے ابو کا تھا یا پھر کوئی اور تھا؟
سب سے پہلے جو میں نے گیت گایا تھا وہ بیسیکلی جسٹن بیبر کا گانا تھا.
ریئلی؟ اچھا, ہمیں بھی پھر گنگنا کے سنائیں.
You know you love me, I know you care, the show will never and I'll be there, you are my love.
اچھا, تو یہ بتاؤ کس ایج سے یہ لگا کہ اب میں گا سکتا ہوں یا مجھے اس طرف جانا ہے؟ کتنے چھوٹے تھے؟
میں جب بچپن میں گایا یا گنگنایا کرتا تھا تو مجھے بابا نے اس چیز کا احساس دلایا کہ میری آواز اچھی ہے اور مجھے نا محنت کرنی چاہیے اس پہ.
اچھا,
تو پھر میں نے محنت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ پیشن میرا اسی طرح بڑھتا گیا.
تو سیکھا بھی ہے کیا؟
ہاں جی, باقاعدہ میں مختلف استادوں سے ٹریننگ لیتا رہا ہوں. غلام شبیر خان صاحب سے میں نے بیسیکلی جو ہے سیکھنا شروع کیا, سر لے کی ٹریننگ ان سے لی, پھر کلاسیکل مختلف استادوں سے کلاسیکل ٹریننگ لیتا رہا.
اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ آپ نے جاری رکھی ہے؟
جی, تعلیم بھی جاری ہے اب تک.
اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ نے اب ماسٹرز جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے, تو کسی اور پروفیشن میں جانے کا ہے یا آپ فل ٹائم دیں گے میوزک کو؟
میرا فل ٹائم میوزک کا ہی ہے. میرے دو بھائی اور ہیں, ایک سسٹر ہے, تو ویسے تو انہیں موسیقی سے ہے ان کا تعلق, لیکن گاتے نہیں ہیں وہ. دو کو جو ہے وہ بریک ڈانس کا شوق ہے.
اچھا,
ایک کو بلکہ میوزک پروڈکشن کا شوق ہے, وہ میوزک ویڈیوز بناتا ہے.
یہ بتاؤ کہ بابا کی جو شہرت ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوا یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا سا اس سے نقصان پہنچتا ہے, لوگ جو ہے وہ آپ کو جج زیادہ کرتے ہیں؟
دیکھیں, بعض اوقات فائدہ بھی ہوتا ہے, بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے.
اچھا, تو اب میں چاہتی ہوں کہ لاسٹ میں آپ مجھے شام کے بعد تھوڑا سا گنگنا کے سنائیں.
تو نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد, تو نے دیکھا ہے کبھی
ایک نظر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں.
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. بچوں سے متعلق عالمی ادارے یونیسیف نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں ہر 1,000 بچوں میں سے 45 نوزائیدہ بچے پیدائش کے وقت ہلاک ہو جاتے ہیں. عالمی ادارے نے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے آگہی کی ایک مہم کا آغاز کر دیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
پاکستان دنیا کے ان ملکوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے جہاں پیدائش کے بعد ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کر جانے والے بچوں کی شرح سب سے زیادہ ہے. یہ بات اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یعنی یونیسیف نے منگل کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہی. عالمی ادارے نے رپورٹ میں اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کم کرنے کے لیے قابل ذکر پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ رہی. رپورٹ کے مطابق دنیا کے جن 10 ممالک میں نوزائیدہ بچوں کا ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں انتقال کا خطرہ سب سے زیادہ ہے ان میں اکثریت افریقہ کے سہارا خطے اور جنوبی ایشیا کے ممالک کی ہے. پاکستان میں یہ شرح 1,000 میں سے تقریباً 46 ہے جبکہ ہر 22 بچوں میں سے ایک نوزائیدہ بچے کو موت کا خطرہ لاحق رہتا ہے. اس کے مقابلے میں رپورٹ میں ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات خاصی کم ہے جاپان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہاں 1,111 نوزائیدہ بچوں میں سے ایک کے انتقال کر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یونیسیف کے مطابق افریقی ممالک میں غربت کی وجہ سے حاملہ خواتین کو مناسب طبی امداد میسر نہیں ہوتی اور بعض ممالک میں جاری تنازعات کے باعث وہاں کمزور انتظامی ڈھانچے کی وجہ سے بھی اس جانب کوئی توجہ نہیں دی جاتی. ادارے کا کہنا تھا کہ پاکستان جہاں ماضی کی نسبت زچہ و بچہ کے لیے طبی سہولتوں میں بہتری آئی ہے اور زچگی کے لیے قدرے بہتر ماحول اور تربیت یافتہ عملہ بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں نوزائیدہ بچوں کی شرح اموات کم نہیں ہو سکی ہے. ماہرین اس کی عمومی وجہ حاملہ خاتون کی صحت کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے، غذائیت کی کمی اور زچگی کے بعد نوزائیدہ بچے کے لیے ضروری طبی نگہداشت کے مناسب انتظامات کا نہ ہونا بتاتے ہیں. ماہر امراض اطفال ڈاکٹر طلعت غنی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اتنا ان کا آئرن لیول لو ہوتا ہے مدرس کا کہ اور جو بیسک ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے 3 مہینے میں کیا فولک ایسڈ لینا ہے نہیں لینا ہے، بچے ایک بچے اور دوسرے بچے کے بیچ میں کم از کم کتنا وقفہ ہونا چاہیے. وہی میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے اب برنگنگ کرنی ہے، کس طریقے سے پریگنینسی کو لے کے چلنا ہے.
یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 46 لاکھ بچے اپنی پیدائش کے ایک ماہ کے اندر ہی انتقال کر جاتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
شام کے دارالحکومت دمشق کے باغیوں کے قبضے والے مشرقی مضافات غوطہ میں حکومت نواز گروپوں کے فضائی حملوں سے کم از کم 45 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جو سن 2015 کے بعد سے اس محصور علاقے میں سب سے زیادہ ہلاکتوں والا دن ہے اور تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے نے کہا کہ پیر کے روز کے فضائی حملوں اور گولہ باری سے 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے. باغیوں کی جوابی فائرنگ سے منگل کے روز ایک شخص کے ہلاک ہونے کا الزام ہے. شامی دارالحکومت کے نزدیک باغیوں کا یہ آخری مضبوط گڑھ مشرقی غوطہ ہے، لیکن یہاں تشدد میں اچانک تیزی بین الاقوامی تشویش کا باعث ہے. موزمبیق کے دارالحکومت میں منو کچرے کا ایک ڈھیر گر پڑا جس سے کئی گھر تباہ ہو گئے اور کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے. مپوتو کے غریب ضلع میں خدشہ ہے کہ شدید بارشوں کے سبب کچرے کا یہ پہاڑ گر گیا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعدد لاشیں ممکنہ طور پر ابھی بھی اس ڈھیر تلے دبی ہوں گی اور ان کی تلاش جاری ہے. مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچرے کے اس ڈھیر کی اونچائی 3 منزلہ عمارت کے برابر ہے. آسمان ایئر لائنز کی گر کر تباہ ہونے والی پرواز کا ملبہ مل گیا ہے جس میں 65 افراد سوار تھے. ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا نے پیر کے روز خبر دی ہے کہ خراب موسم اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کے باوجود ایرانی امدادی کارکنان نے کام جاری رکھا اور ملبہ تلاش کر لیا ہے. آسمان ایئر لائنز کی پرواز اتوار کی صوبے اسوہان میں یاسوج کے شہر کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن زاغروس کی پہاڑیوں پر گر کر تباہ ہو گئی. حکام نے اس خوف کا اظہار کیا ہے کہ طیارے پر سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارتی کنٹرول والے کشمیر میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور پی ڈی پی کے مخلوط حکومت کے ایک سینئر وزیر نے کہا ہے کہ اس ہمالیائی خطے میں چین ایک اہم عنصر کے طور پر شامل ہو چکا ہے اور اب کشمیر کا تنازعہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان نہیں رہا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انضمام کشمیر کے ایک سینئر وزیر اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی کی مخلوط حکومت کے ترجمان اعلیٰ سید نعیم اختر اندرابی نے کہا کہ کشمیر اب صرف بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع نہیں بلکہ اس میں چین بھی ایک اہم عنصر کے طور پر ابھر آیا ہے۔ ایک انٹرویو میں نعیم اختر نے کہا، ان کے اپنے الفاظ، ماضی کے برعکس اب کشمیر کے اندر ایک عظیم کھیل واقعتاً کھیلا جا رہا ہے۔ اب کشمیر پر لڑائی بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں، ایک بڑا عنصر بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے نعیم اختر نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ محبوب مفتی کے معتمد خاص ہیں، کہا کہ کشمیر میں اب پاکستان کے ساتھ چین کا بھی عمل دخل ہے۔ ایک بار پھر ان کے اپنے الفاظ، یہ اکیلا پاکستان نہیں ہے بلکہ چین بھی ہے۔ بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے کہا کہ فوج دونوں محاذوں پر، یعنی پاکستان اور چین کے ساتھ، بیک وقت لڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن اب یہ دو نہیں صرف ایک محاذ ہے، پاکستان اور چین الگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عسکری تنظیم جیش محمد کو، جسے بھارت نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر، بھارتی پنجاب اور دلی میں گزشتہ 3 برس کے دوران ہوئے بڑے دہشت گرد حملوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا ہے، چین نے حقیقی معنوں میں گود لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کی قیادت مولانا مسعود اظہر کر رہے ہیں، جن کے تئیں بیجنگ نے نرم رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ایسا کسی کو کیسے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مسعود اظہر کو چین نے گود لیا ہے؟ حافظ سعید کے خلاف کچھ کارروائی عمل میں لائے جانے کی اطلاع ہے۔ حزب المجاہدین کے سربراہ سعید صلاح الدین کو بھی امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دے دیا ہے، لیکن مسعود اظہر کے ارد گرد چین کی عظیم دیوار کھڑی کی گئی ہے۔ چین انہیں اقوام متحدہ میں دہشت گرد قرار دیے جانے کا مسلسل ویٹو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پس منظر میں بھارت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات بحال کرنا اور کشمیر کے اندر اعتماد سازی کے اقدامات اٹھانا اور مصالحت کی پالیسی اختیار کرنا بھارت کے قومی مفاد میں ہے۔ یہ بھی بھارت کے قومی مفاد میں ہے کہ چین بھارت کو اس حد تک ہضم نہ کر جائے کہ پھر اس کو بازیافت کرنا ممکن نہ ہو۔ نعیم اختر کے کشمیر میں چین کے مبینہ کردار پر دیے گئے اس بیان پر ایک نیا سیاسی تنازع کھڑا ہوا ہے۔ سابق وزیراعلیٰ اور حزب اخلاف کی سب سے بڑی جماعت نیشنل کانفرنس کے کارگزار صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی میں نریندر مودی کی حکومت کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ محبوبہ مفتی کی قیادت والی مخلوط سرکار کے ایک سینئر وزیر نے کس بنا پر مسئلہ کشمیر میں چین کی مداخلت کے بارے میں یہ بیان دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا، چین نے جموں کشمیر میں سرگرم دہشت گرد تنظیم جیش محمد کو گود لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے قریبی معتمد کے اس بیان کو سرکش بے خودی سمجھ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت عبارت کو اس بیان کی بنیاد کی وضاحت کرنی چاہیے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ترک حکومت نے امریکہ سے شام میں کردوں کو مسلح کرنے کا عمل بند کرنے کے لیے کہا ہے، اور شام میں کردوں کے خلاف ترکی کے حملے میں ملوث ہونے کے خلاف شامی حکومت کو بھی خبردار کیا ہے۔ پیر کے روز ترک عہدیداروں نے ان خبروں کا جواب دیا کہ دمشق حکومت کی حامی ملیشیاؤں کو شمالی شام کے شامی افرین بھیجنے کا منصوبہ بندی کر رہا ہے، جو ان کردوں کی مدد کر سکیں جو ترکی کے حملے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اس بارے میں سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
ترکی کے حمایت یافتہ شامی باغیوں نے شام اور ترکی کی سرحد پر مورچے سنبھال لیے ہیں، جہاں سے وہ افرین کے خطے میں کردش ملیشیاؤں پر فائر کرتے ہیں۔ شامی ذرائع ابلاغ نے پیر کے روز اطلاع دی کہ حکومت اپنی حامی مسلح فوج ان کردوں کی مدد کے لیے بھیجے گی جو ترکی حمایت یافتہ فوجوں سے لڑ رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ نے اردن کے اپنے دورے میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ترک افواج ہر اس قوت سے لڑیں گے جو کردش پروٹیکشن یونٹس کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، جسے وائی پی جی یا کردش دہشت گرد گروپ پی کے کے کہا جاتا ہے۔ ان کے الفاظ،
then there is no problem. But if the regime is entering to protect the YPG, then no one can stop us. Stop Turkey or the Turkish soldiers. That is valid for Afrin.
اگر حکومت افرین میں پی کے کے اور وائی پی جے سی اور وائی پی جی سے پاک کرنے کے لیے داخل ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر حکومت ان کے تحفظ کے لیے آ رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ایفرین، پنبیج اور دریائے فرات کے مشرقی حصوں کے لیے درست ہے. ترکی شامی صدر بشار الاسد کا سخت مخالف ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اس کے شام پر کوئی علاقائی دعوے نہیں ہیں. انقرہ کردش ملیشیا کو دہشت گرد اور اپنی سرحدوں کے لیے خطرہ سمجھتا ہے. امریکہ نے ترکی کو ان کردوں کو مسلح کر کے ناراض کر دیا جو شام سے اسلامک اسٹیٹ کو نکال کر اپنی کامیابیوں کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اپنے نیٹو کے اتحادی ترکی سے گزشتہ ہفتے وہاں کے دورے میں اختلافات طے کرنے کی کوشش کی. ان کا کہنا تھا یہاں سے ہم مل کر کام کریں گے، ہم شانہ سے شانہ ملا کر کھڑے ہوں گے، ہم ان مسائل کو حل کریں گے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. یہ تھے امریکی وزیر خارجہ. کردوں نے شمالی شام میں اسلامک اسٹیٹ کو شکست دے کر ایک اور شہر منبیج پر قبضہ کر لیا تھا. ترکی کا مطالبہ ہے کہ وہ اس روایتی عرب شہر سے نکل جائیں جس کی دریائے فرات کے مغربی علاقوں میں ایک اہم فوجی حیثیت ہے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے 13 روسیوں کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2016 کے امریکی انتخابات میں مداخلت کی تھی. اس بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے یہ تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے.
روس کے حوالے سے ہمارے پاس خبر ہے کہ یہاں امریکہ میں جسٹس ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ 13 افراد کے خلاف اعلانیہ جاری کیا ہے کہ انہوں نے سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک انٹرنیٹ ریسرچ ایجنسی میں کام کرنے والے لوگوں کے ذریعے امریکہ کے اندر مداخلت کی اور یہاں ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کی. بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر فیضان حق کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک امریکہ روس کو سب سے بڑا حریف سمجھتا ہے، کیونکہ نظر آتا ہے کہ کولڈ وار ابھی تک جاری ہے؟
جی، جس مقام پر ہم کھڑے ہیں تاریخ کے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جو کولڈ وار ہے اس کے اثرات ابھی تک جاری ہیں، کیونکہ دونوں طرف امریکہ میں بھی اور رشیا میں بھی جو لوگ لیڈرشپ رول یا طاقت کے رول میں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ریزیجول فیلنگز رکھتے ہیں اس ایرا کی، اس زمانے کی، تو ان کے لیے ان سے باہر آنا جو ہے وہ بہت وہ مشکل ہے. اور رشیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا تھا کہ اپنے آپ کو عالمی طاقت کے طور پر اب بھی منوانا کہ ہم ابھی بھی ریلیونٹ ہیں اس لیول پہ. تو یہ ایک طرح کا چور دروازہ تھا کہ جس سے وہ ثابت کر سکیں دنیا پر بھی اور امریکہ پر بھی کہ ہمیں آپ رائٹ آف نہ کریں، ہم وی مین بزنس. اور اس طرح انہوں نے اپنے اسٹیچر کو بہت اونچا کر لیا ہے کہ یہاں تک کہ امریکہ جیسی طاقت جو ہے وہ ان کو بھی وہ اس کے الیکشن یعنی ان کا جو پورا پاور اسٹرکچر ہے اس کو متاثر کر سکتے ہیں دور بیٹھے ہوئے. اور انہوں نے اس ٹارگیٹ کو بہت اچھی طرح اچیو کر لیا ہے. البتہ امریکہ کا جو سسٹمیٹک ریسپانس ہوتا ہے امریکہ کا، وہ ہمیشہ سسٹمیٹک ہوتا ہے، اسٹیجز میں ہوتا ہے، آرگنائزڈ ہوتا ہے، منظم طریقے سے ہوتا ہے. اسی لیے امریکہ وہ طاقت ہے جو تک قائم و دائم ہے. اور اس سلسلے میں امریکہ نے وہی اپنے پروسیس کے مطابق کام کیا ہے، اور ایونچولی امریکہ یہ بات ثابت کر دے گا کہ ہم ہوشیار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کو ٹیکل کرنا آتا ہے. لیکن اس سے وہ جو ایڈوانٹیج یعنی کہ امیج کا جو ایڈوانٹیج رشیا نے حاصل کیا ہے وہ امریکہ شاید اس سے واپس نہیں لے سکے گا، مگر بتدریج امریکہ یہ ضرور ثابت کر سکے گا کہ ہمارے پاس سسٹمز موجود ہیں جو کہ ایونچولی ہر چیز کو پکڑ لیتے ہیں.
ہمارے ساتھ تھے پروفیسر فیضان حق جو بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی نیو یارک میں پڑھاتے ہیں.
امریکی کانگریس امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. سن 2010 کی سرحدی دیوار نے ٹیکسس کے مقام ایل پاسو اور میکسیکو کے مقام جواریس کے درمیان واقع ہے. پہلے ہی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے امریکہ میں داخلہ مشکل بنا رکھا ہے. اب سے کوئی 30 برس قبل جب جیسے سانچیز امریکہ آیا تو یہ صرف دریائے ریو گرینڈ کو پار کرنے کا مسئلہ تھا. اور نامہ نگار محمود سمر کا کہنا ہے کہ اس وقت سے سانچیز امریکہ میں رہا ہے اور بیشتر وقت وہ غیر قانونی طور پر رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ٹیکسس کا مقام ایل پیسو امریکہ اور میکسیکو کی طویل سرحد پر داخل ہونے کی دوسری بڑی جگہ ہے. ہرچند کہ اس ٹریفک میں زیادہ تر روز کے آنے جانے والے مسافر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بغیر دستاویزات کے چھپ چھپا کر امریکہ آنے والوں کی بڑی تعداد بھی اسی راستے کو استعمال کرتی ہے۔ جیزس سینشیز لڑکپن میں دریائے ریو گرینڈی پار کر کے آیا تھا، اس کا کہنا ہے۔
We walked that day, the river wasn't very high. It was like up to your knees. And we crossed. And then after that, that's when you have to look up for the border patrol and see if they're not around and you just
چل کر آئے تھے۔ اس دن دریا کی سطح بہت زیادہ بلند تھی، پانی بس آپ کے گھ�ٹنوں تک تھا۔ اس کے بعد آپ سرحدی محافظوں کی نگاہوں سے بچ کر چلتے ہیں، اگر وہ آس پاس نہ ہو تو بھاگ کر یا چل کر سرحد پار کر لیتے ہیں۔ مجھے دوڑنا یاد نہیں ہے، اس وقت اندھیرا تھا، وہ صبح کے 4 یا 3:30 بجے کا وقت تھا۔ 30 سال کے قریب عرصے سے یہاں رہنے کے باوجود اس کے پاس اب بھی قانونی دستاویزات نہیں ہیں، لیکن اب اس کے بچے قانونی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک بایو کیمسٹ ہے، اور سینشیز جب اپنے دوسرے بیٹے کے بارے میں بتاتا ہے تو ہنستا ہے۔ وہ کہتا ہے،
He's applying for other different jobs, you know, and guess what he's applying to be? A border patrol.
وہ مختلف ملازمتوں کے لیے درخواستیں دے رہا ہے، اور وہ تو سرحدی محافظ کی ملازمت تک کے لیے درخواست دے چکا ہے۔ سینشیز کے پاس مختصر مدت کے مختلف اوقات میں ویزے رہے ہیں، لیکن 2010 سے وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے۔ اب اس کے بڑے بیٹے نے اسے اسپانسر کیا ہے، اور اس امید ہے کہ اگلے ماہ اسے گرین کارڈ مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے،
My life is here now. Everything I am right now is because of the United States, which I'm very grateful. But I would, you know, like to be here legal.
میں آج جو کچھ بھی ہوں امریکہ کی وجہ سے ہوں، چنانچہ میں بہت شکر گزار ہوں، لیکن بس اپنی قانونی حیثیت چاہتا ہوں۔ اور آج اس کی بنسبت جب سینشیز نے سرحد پار کی تھی، غیر قانونی طور پر ایل پیسو آنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
گزشتہ چند مہینوں کے دوران حکومت کے کاروبار کو چلانے اور سیکیورٹی میں بہتری کے لیے افغانستان نے سخت محنت کی ہے۔ کابل کے اپنے حالیہ دورے میں نائب وزیر خارجہ جان سلیون نے کہا کہ افغانستان کے لیے یہ ایک اہم سال ہے، اور میں خوش امیدی رکھتا ہوں کہ ملک امن اور ترقی کی جانب بڑی پیش رفت کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کی اصلاحات کی تعریف کی، جن کا مقصد حکومت کے کاروبار، سیکیورٹی اور اجتماعیت کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان نے بہت سے شعبوں میں جو ترقی کی ہے، میری اس سے حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ افغانستان نے اگست سن 2017 کے بعد سے، جب سے افغانستان میں کمپیکٹ نامی منصوبہ شروع کیا گیا ہے، اس پر عمل درآمد میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور ان پر میں افغانستان کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کمپیکٹ نامی منصوبہ افغان قیادت میں قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد پرامن، مستحکم اور خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے حکومت کی وابستگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ گزشتہ سال اگست میں صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کے بارے میں جس امریکی پالیسی کا اعلان کیا، اس کی تیاری میں امریکہ کے لیے یہ منصوبہ بنیادی طور پر زیر غور تھا۔ ہم نے متعدد اصلاحات دیکھی ہیں، جن میں پوری حکومت میں بدعنوانی کے خلاف کارروائی، بدعنوانی کے الزام میں متعدد اعلیٰ عہدیداروں کو جیل میں ڈال کر قانون کی حکمرانی کا اطلاق شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اصلاحات پر عمل درآمد میں سرکاری خدمات مہیا کرنے میں بہتری، سرکاری سطح پر بدعنوانی کو روکنے اور محفوظ قومی انتخابات کی تیاری کے مواقع پنہا ہیں۔ نائب وزیر خارجہ سلیون نے افغانستان کے 80% علاقے کو سرکاری کنٹرول میں لا کر ملک کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے افغان حکومت کے منصوبوں کی بھی تعریف کی۔ امریکہ بہرحال اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ بالآخر افغانستان میں امن اور سلامتی کا تعین میدان جنگ میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کا تعین امن مذاکرات سے ہوگا۔ نئے وزیر خارجہ جان سلیون نے کہا کہ ہم طویل عرصے تک افغان حکومت کی شراکت میں طالبان پر اس بات کے لیے دباؤ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ انہیں قائل کیا جائے کہ معاملے کا فوجی حل موجود نہیں ہے، اور یہ کہ بالآخر اس تنازع کے پرامن حل کا حصول ہی دیکھنے میں آئے گا۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں اپنی حکمت عملی سے ہم افغانستان کی ترقی کی حمایت کر رہے ہیں، جو ایک واضح پیغام بھیجتی ہے کہ طالبان وقت کو طول دے کر ہمیں بھگا نہیں سکتے، کیونکہ افغانستان سے ہماری وابستگی کی بنیاد کسی نظام الاوقات پر مبنی نہیں ہے۔ ہماری شراکت داری ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور ہم افغانستان کی حکومت کے ساتھ کام کریں گے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغانستان اس قابل ہو جائے کہ وہ دہشت گردوں کو اس سے باز رکھ سکے کہ وہ دنیا کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس کے علاقے کو استعمال نہیں کر سکتے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام میں آپ کی صحت بہچت حاضر ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں صحت مند حاملہ خواتین غیر ضروری طور پر ایسے طبی طریقوں کو اپنا رہی ہیں جن کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی، اور اس شرح میں انتہائی اضافہ پریشان کن ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن نے جنیوا سے یہ رپورٹ دی ہے، جہاں WHO نئی سفارشات پیش کر رہا ہے جس کا مقصد ممکنہ طور پر نقصان دہ طبی مداخلت میں کمی کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اطلاع دی ہے کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں سالانہ 1,40,00,000 بچوں کی پیدائش کے عمل میں سے بیشتر بغیر کسی پیچیدگی کے مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی گزشتہ 20 برسوں کے دوران طبی طور پر ایسے طریقے استعمال کرنے میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے جو عام طور پر خطروں سے بچانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ ان میں آکسیٹوسن انفیوژن بھی شامل ہے جس کا مقصد زچگی کے درد میں تیزی لانا ہوتا ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین اس وقت طبی طور طریقوں سے مداخلت کرتے ہیں جب حاملہ کو پیدائش کے وقت اٹھنے والے درد معمول کے مقابلے میں سست رہیں، اور اس کا تعین مروجہ طریقوں کو دیکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ WHO کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ شعبے میں میڈیکل افسر اولوفیمی اولاڈاپو کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کا عمل اور اس کے ساتھ اٹھنے والے درد انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بعض خواتین میں اس کی شرح مقررہ شرح سے کم ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ WHO نے اس سلسلے میں مروجہ طریقوں کی شرح میں کچھ ترمیم کر دی ہے اور درد کی شرح کے لیے بھی معیار مقرر کیے ہیں۔
It should not be longer than 12 hours in first time mothers.
اولوفیمی اولاڈاپو کا کہنا ہے کہ جو عورتیں پہلی مرتبہ ماں بن رہی ہیں ان میں درد کی شرح اس طرح سے ہونی چاہیے کہ وہ بچے کی پیدائش کا عمل 12 گھنٹوں کے اندر اندر مکمل کر لیں۔ اس لیے اگر پہلی مرتبہ حاملہ ہونے والی خاتون اس دورانیے کے اندر بچے کو پیدا کرتی ہے تو ماں اور بچے کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، اور اس طرح مصنوعی طریقے سے درد پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی طور پر طبی مداخلت دنیا بھر میں رائج ہے، اور اس کا استعمال غریب اور امیر ملکوں میں یکسر طور پر کیا جاتا ہے۔ WHO نے اس سلسلے میں جن نئی گائیڈ لائنز کا تعین کیا ہے ان میں 56 سفارشات شامل ہیں جن کا تعلق پیدائش کے عمل کے دوران اور پیدائش کے فوراً بعد ماں اور بچے کے لیے بہتر نگہداشت کی فراہمی سے ہے۔ ان میں یہ بھی شامل ہے کہ حاملہ خاتون بچے کی پیدائش کے موقع پر اپنی پسند سے اپنے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کر لیں جو اس موقع پر موجود رہے، اور خاتون اور صحت کے ماہرین کے درمیان رابطہ کاری کا کام کرے، کیونکہ اس طرح عورتوں کو زچگی کے دوران ہونے والے درد، لیبر اور پیدائش کے عمل کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مل سکے گا۔ بیسے جلانی، اردو ویو اے، واشنگٹن۔
سیگمنٹ ہے لائف ان امریکہ، میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں سینٹ لوئس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی کی پروفیسر ڈاکٹر غزالہ حیات سے، جو یونیورسٹی کے اسپتال کے نیورو فزیولوجی اور نیورو مسکولر سروسز ڈپارٹمنٹ کے نیورولوجی اور سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو میں ڈاکٹر غزالہ حیات نے نیورولوجیکل بیماریوں، ان کے علامات اور ان سے بچنے کے طریقوں پر گفتگو کی۔
اکثر لوگ نیورولوجی اور سکائٹری، جس کو عام طور پہ پاکستان میں اور اکثر لوگ ان کو اعصابی بیمار اور جیسے ڈپریشن ایک بیماری ہے، انگزائٹی وغیرہ، یہ نیورولوجی اور اس کو لوگوں کو فرق نہیں پتا یا مکس اپ کر دیتے ہیں۔ نیورولوجی جو ہے نا، یہ ساری بیماریاں دماغ کی اور اسپائنل کارڈ، وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرو ہے جو پیچھے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتی ہے، اس کے بعد جو ساری نسیں جو نکلتی ہیں، جس سے فرض کریں آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں، پاؤں ہلا رہے ہیں، ان کی بیماریاں، پٹھوں کی ساری بیماریاں ہیں، جسے لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجھے شیاٹیکا ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، جو فالج ہے، اور سارے جو دماغ کے یا اسپائنل کارڈ کے جو سارے انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، ٹیومرز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب نیورولوجی میں ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں اگر کسی کو ٹیومر ہے اور اس کا علاج، تو پھر اگر وہ سرجری کرنی ہو تو پھر ہم نیورو سرجری کو ساتھ، وہ آ کے ہمارے ساتھ کام کریں گے، پھر مریض جو ہے نا اس کی سرجری ہوگی۔ مگر یہ ساری جو بیماری ہیں دماغ کی، نسوں کی، پٹھوں کی، ساری نیورولوجی اس کو کور کرتی ہے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کسی نیورولوجیکل بیماری کا شکار ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر غزالہ حیات نے بتایا،
اگر آپ کو فرض کریں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ، ایک بازو، ٹانگ یا کسی جگہ پہ آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو ہو رہا ہے کہ آپ کی جو، جب آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنی اس پہ جلد کے اوپر، تو فیلنگ ڈفرینٹ ہو گئی ہے، آپ کو بالکل ہی وہ، آپ اس کو نہیں کر رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں یا کم محسوس کر رہے ہیں، یا جس طرح جب آپ اپنی دونوں ٹانگیں اس کو کر کے کراس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جو آپ کو اس قسم کی فیلنگ ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی ہو، اس قسم کی فیلنگ کہیں ہو، یا آپ کی آنکھوں کی بینائی پہ کچھ فرق پڑا ہے، یا آپ کو ایک کے بجائے دو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، یا آپ کو یہ کہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹھیک چل نہیں سک رہے ہیں، یا ایک طرف ایک لائن میں ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، جس کو بیلنس کے پرابلم، وہ ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ، اس کو پتہ نہیں چلتا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو خیال آتا ہے اوہو دو منٹ گزر گئے، میں کہاں تھا۔ یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ دماغ میں کوئی ایسا ہو رہا ہے، آپ بے ہوش ہو جائیں کسی اس کی وجہ کے بغیر، تو یا تو دل کی بیماری ہو سکتی ہے یا دماغ کی ہو سکتی ہے، دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہے کہ آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں، اگر آپ کو فوراً جیسے ہو کہ ایک دائیں طرف بائیں طرف آپ ایک دم کمزوری ہو گئی ہے، یا آپ کے بولنے کی قوت کم ہو گئی ہے یا بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب فالج ہوا ہے یا لوگوں کو مرگی کی دور ہے۔
ڈاکٹر غزالہ حیات نے کہا کہ کسی بھی نیورولوجیکل بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دماغ کو کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف رکھیں۔
دیکھیں نا، جیسے فرض کریں الزائمر کا کہتے ہیں کہ جی آپ کافی، جیسے ہم کہتے ہیں کراس ورڈ پزل کریں، مینٹلی ایکٹیو رہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جی اگر اسپیشلی ہمارے بزرگ لوگ ہیں، اگر ریٹائر ہو گئے تو گھر بیٹھ کے ہیں جی بس اب کچھ بھی نہیں، مینٹلی ایکٹیو رہیں، اخبار پڑھیں، مینٹلی اچھے مطلب جیسے کراس ورڈ پزل کریں، باقی سوشلی ایکٹیو رہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے جو سارے سیل ہیں ایک دوسرے سے، جس سمجھے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے۔ جب ہم یہ مینٹلی ان چیزوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سیل میں جیسے آپ کو نیورو کیمیکل وہ ریلیز ہو رہتے ہیں، وہ آپ کو ٹھیک رکھیں گے۔ اگر آپ کی جین ہے اور آپ نے ڈیولپ کرنا ہے ہوگا، پھر بھی آپ کے جو کہتے ہیں نا کہ جو آپ پہ اثر ہوں گے وہ تھوڑے سے کم ہوں گے۔
یہ تھی سینٹ لوئس یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف نیورولوجی کی پروفیسر ڈاکٹر غزالہ حیات، جو یونیورسٹی کے اسپتال کے نیورو فزیولوجی اور نیورو مسکولر سروسز ڈپارٹمنٹ کے نیورولوجی اور سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر بھی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے، تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ
جائے۔
View 360 صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو آپ کے لیے پیش کریں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور اب سنیے گا ہمارا پروگرام جہاں رنگ.